العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کہاں سے یاد ہے تو مسافری جمعہ کے دن جی نہیں نہیں جمعہ کا یہ ہے. اس سے پہلے سفر اور اس سے متعلق جو احکام ہیں ان کا ذکر تھا، اور یہ باب ہے صلاۃ الجمعہ، جمعہ سے متعلق، جس میں حدیث گزر چکی ہے. پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا، لین تہین اقوام جماعت، لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے. مہر جب لگ جاتی ہے کسی چیز پر تو کوئی چیز اندر سے باہر نہیں جاتی اور باہر سے اندر نہیں جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب ہے اس شخص کے اوپر جو جمعہ کو چھوڑنے سے باز نہیں آتا. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليه حتى لم يبق الا 12 رجلا رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، فجاءت عير من الشام، شام سے قافلہ آیا تجارت کا، تو لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے. فانفتل الناس الیہ حتی لم یبقی، دوڑ پڑے مسجد سے نکل کر کے یہاں تک کہ پیارے رسول کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے. اس سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، جس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یخطب قائما، جمعہ کے خطبے کی مشروعیت، پھر جمعہ کے خطبے کی مشروعیت خطیب کھڑے ہو کر کے خطبہ دے. اگر کوئی عذر ہے تو جس طرح نماز عذر کی وجہ سے بیٹھ کر کے پڑھا سکتا ہے، اسی طرح خطبہ بھی بیٹھ کر کے دے سکتا ہے. لیکن بغیر عذر کے آدمی اگر کھڑا ہونے کے بجائے بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے تو یقیناً وہ گناہگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف اور کسی ایک موقع پر بھی کہیں ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ پیارے رسول نے کھڑے ہوئے بغیر بیٹھ کر کے کبھی خطبہ دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواہ ہو جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو یا استسقہ ہو یا کسوف کا ہو. یہ سب خطبے کے مواقع ہیں کہ پیارے رسول نے کسی موقع پر بھی بیٹھ کر کے خطبہ نہیں دیا. اس وجہ سے بعض خلفاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر کے خطبہ دیا، لیکن ان کا یہ مسئلہ خود پر معمول ہوگا. بعض لوگ حضرت معاویہ کی طرف منسوخ کر کے ان کو بہت سی چیزیں جو ان کی طرف منسوخ کر کے جس کی بنا پر وہ ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے خطبہ دیے تھے. بہرحال اگر ثابت بھی ہے تو کسی عذر پر معمول ہوگا، اور خلفائے اسلام کے بارے میں لوگوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ حسن ظن ہی ان کے ساتھ قائم رکھیں، کیونکہ دشمنان اسلام نے ان کے ساتھ بہت کچھ غلطیوں کو اور بہت سی مخالفات کو منسوخ کر کے لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حتی لم یبق ہو الا 12 رجلا، سے 12 ہی آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے. ایک ہی آدمی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے کافی ہے، دو آدمی ہو 10 آدمی ہو، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے لیے یا جمعہ کے قائم کرنے کے لیے کوئی شرط عدد کی نہیں ہے، کتنی تعداد ہونی چاہیے. بعض مذاہب میں آیا ہے کہ 40 سے کم جہاں ہوں وہاں جمعہ نہیں ہے. حقیقت میں یہ مسئلہ حدیث کی روح سے صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. صحیح مسئلہ یہ کہ جہاں بھی جماعت 3 آدمیوں کی مل جائے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فرض کیا ہے ہر شخص پر، فی جماعت، جماعت کے اندر، جہاں جماعت مکمل ہو جائے 3 آدمیوں کے، 2 آدمی کے لیے جماعت ہوتی ہے، لیکن یہاں 3 آدمیوں کی جماعت، 2 آدمی مفت مقتدی ہوں ایک آدمی خطبہ دے اور جمعہ کی نماز صحیح ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی بعض مذاہب میں بڑی سختی سے اس پر عمل کیا جاتا ہے اس مسئلے پر کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے. اول تو دیہات اور شہر کی تعریف اس میں بہت کچھ ان کا اختلاف اور اضطراب ہے. پرانے زمانے آج سے 1400-1500 سال پہلے کے شہر جو تھے آج کل کے دیہاتوں سے بھی ان کی حالت اس طرح اچھی نہیں تھی. سڑکوں کے اعتبار سے جس طرح تعریف لکھتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے, یہ سب مسائل بہرحال صحیح نہیں ہے. کیونکہ پیارے رسول اللہ رب العزت سے پہلے آواز کہاں چاہتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ جمعہ یا جمعہ کی نماز قائم کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی شرط اس طرح کی نہیں تھی کہ شہر ہونا چاہیے اور اس میں اس قسم کی اس شہر کے مواصفات اور اس کے قسم کے اوصاف ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا بس آؤ الا ذکر اللہ. جس طرح پانچوں نمازیں قائم کی جاتی ہیں کسی بھی جگہ قائم کی جائیں گی اذان سن کر کے آدمی کا دوڑنا ضروری, اسی طرح جمعہ کے لیے بھی نماز اذان سن کر کے دوڑنا ضروری ہے. جس طرح آدمی شہر میں مسلمان رہتا ہے اسی طرح دیہات میں, اور اکیلے اگر کہیں پہاڑ پر بھی ہے تو اس کے لیے بھی نماز فرض ہے, اذان مشروع ہے, سب کچھ ہے. ان سب چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں یا کوئی فرق نہیں شریعت کی روح سے. اس وجہ سے بعض مذاہب میں جس پر عمل کی جو اس بات پر تاکید اور اصرار کی جا رہی ہے کہ نہیں جمعہ میں دیہات میں جمعہ صحیح نہیں ہے اور بڑی ہی جہاں پیشانی سے جہاں جمعہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو روکا جاتا ہے, یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے, یہ شرعی جرم ہے حقیقت میں, جن کو ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا لا تفسد الارض بعد اصلاحها, یعنی اللہ تعالی نے لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ نماز پڑھیں آپ آ کر کے ان کو نماز سے روک رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ جائز نہیں ہے دیہات میں, یہ ایک مسئلہ ہے. بہر عالم نے ایسے واقعات بھی دیکھے جہاں جمعہ ہوتے ہوئے, میں جہاں تک جانتا ہوں کہ سینکڑوں سال سے وہاں جمعہ ہوتا تھا لیکن کچھ اس طرح کے لوگ پڑھ کر کے خاص مقصد ذکر کے آئے اس علاقے میں اور انہوں نے باقاعدہ جمعہ بند کرا دیا. میں نے ذکر کیا تھا کسی موقع پر اور میں گیا وہاں یقیناً یہاں سے گیا تھا یا مدینے میں پڑھ رہا تھا, بہرحال لوگوں نے رشتے دار سے اپنے بلایا کہ آ کر کے پرانے پہلے بھی میں جایا کرتا تھا جمعہ وغیرہ پڑھانے ہی کے نام سے, جمعہ کے دن مہمان بن کے جاتا تھا ان کے یہاں, جمعہ پڑھاتا تھا, کچھ بعض نصیحت ہو جاتی تھی. رات میں بھی بہت سے لوگ بیچارے عقیدت میں کچھ پروگرام عورتوں وغیرہ کے لیے بھی کر دیتے تھے. گیا دیکھا میں جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, بیٹھا انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ٹائم ہو رہا ہے آپ لوگ بڑے آرام سے بیٹھیں کیوں نہیں, جمعہ کی تیاری کر رکھا تھا. جمعہ تو ہم لوگوں نے 3-4 جمعے سے چھوڑ دیا ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ کیوں کہا, وہ فلاں مولوی صاحب دیوبند سے پڑھ کے آئے انہوں نے کہا کہ جمعہ دیہات میں جائز نہیں. ہم نے کہا اللہ کے بندے بہت بڑا جرم کیا ہے, جرم کا سب کے گناہ کا خمیازہ اس کے سر پر جائے گا لیکن آج سے چھوڑنا نہیں. الحمدللہ اس کے بعد سے پھر شروع ہوا اور گئے اسی دن پڑھے. وہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ تو یہ شرط کی 40 آدمی ہونے چاہیے جیسے کہ حنابلہ کی یہاں بھی ہے. یہ شرط شرعی نہیں ہے حقیقت میں, یہ استحسانن کسی نے لکھا ہے اس کو خود حنابلہ نہیں مانتے ہیں, اس کو خود حنابلہ نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں صحیح. اصل سبیر اٹھا کے دیکھیں ہمارے پتی دلیل, انہوں نے بھی اس کو دلیل نہیں مانا ہے. ایک قول کسی نے کہہ دیا لیکن بعض مذاہب میں قدر تعصب ہوتا ہے کہ وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے. اگر کسی نے اس زمانے میں بھی مذہب سے متعلق ہو کر کے کچھ بات کہہ دی تو اس کو چھوڑنا ان کے لیے شاخ ہے. حدیث اور صحیح روایات کہتے ہیں یہ تو شافعیہ کی حدیث ہو گئی. پیارے رسول نے حدیث بانٹ کر کے سب کو نہیں دے کے گئے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے حدیث ہے, کہتے ہیں یہ شافعیہ کی حدیث ہے. بہت ہی عذر لنگ جس کو کہتے ہیں لنگڑا عذر ہے. یہ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. اس مسئلے میں میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا شاید کہ آدمی نماز کے لیے جماعت تو آ رہا ہے, تاخیر سے بھی آ جائے, دو ایک رکعت ختم ہو جائے, تب بھی اس کو بہرحال آنے کا اجر ملے گا. یہ نہ سوچے کہ اب جماعت نہیں ملے گی. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ نماز کے لیے آؤ, کسی بھی نماز کے لیے. وعلیکم السکینۃ والوقار, سکون اور اطمینان سے آپ دوڑتے ہوئے نہیں آؤ, آپ کے کام سے جماعت میں یا سب میں نہیں آنا ہے. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, جس قدر بھی نماز ملے تو پڑھ لو امام کے ساتھ, اور جو چھوٹ گئی امام کے ساتھ اس کو اپنے طور پر پوری کر لو. یہ ہے سنت کسی بھی نماز کے بارے میں. جو جمعہ کی نماز ہو یا اور کوئی نماز ہو، اگر ایک رکعت مل گیا تو اس میں کسی چیز کا اختلاف یا کسی شخص کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ جمعہ کی نماز نہیں ہے یا غیر جمعہ کی، ایک رکعت مل گئی چار رکعتوں میں سے تو تین رکعتیں مکمل کر کے جماعت کا اجر ان کو ملے گا، تین رکعت کی نماز ہے ایک رکعت مل گئی تو دو رکعت بعد میں پڑھنے نہیں ان کو، دو رکعت کی نماز ایک رکعت مل گئی۔ لیکن جمعہ کے بارے میں خصوصی حکم ہے، دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، دار رسول وغیرہ کی صحیح روایت ہے، من ادرک رکعت من الجمعۃ فقد ادرک رکعت، دوسری نماز کا نہیں ذکر ہے جمعہ کے بارے میں۔ اس وجہ سے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی ایک رکعت اگر کسی کو مل رہی ہے تو دوسری رکعت اس کے ساتھ پڑھ کر کے اپنی جمعہ کی نماز مکمل کر لیں۔ اگر ایک رکعت سے کم جمعہ کی نماز ملتی، یعنی یہ کہ انہوں نے وہ آ کر کے تشہد ہو، یہ کی تشہد ہے، تشہد میں آ کر کے شامل ہوئے، رکوع کے بعد قیام بعد رکوع میں آ کر کے ملے، تو اس وقت ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی یہ کہ جمعہ نہیں پڑھنی ہے، البتہ ان کے ساتھ شامل ہو کر کے جو کچھ پڑھیں امام ان کے ساتھ پڑھ لینی ہے، بعد میں ظہر کی نماز چار رکعت پڑھنی ہے۔ اس میں بھی بعض علماء نے کہا نہیں، آج کے دن دو ہی رکعت فرض ہے، اس وجہ سے دو رکعت پڑھیں گے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے شروط کے ساتھ دو رکعت آج کے دن فرض ہے، لیکن اگر جمعہ کی نماز نہیں ملی تو پھر گویا ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے آدمی کو۔ اس کے علاوہ دوسری نمازیں، جمعہ کے علاوہ دوسری نمازیں، اس میں پیارے رسول کا وہ عمومی لفظ مبارک جسے آپ نے فرمایا ہے کہ نماز کو آتے ہوئے سکون اور اطمینان سے آؤ، جو جس قدر بھی نماز ملے، فما ادرک، ما یہ کلمہ عموم ہے عربی میں، اس میں تھوڑا حصہ نماز کا یا رکعت کا آدھا حصہ یا کوئی بھی تہائی حصہ ملے وہ سب شامل ہے۔ تو گویا اگر آدمی ظہر کی نماز میں آ رہا ہے، امام تشہد اخیر میں بیٹھے ہیں، ان کو امام کے ساتھ شریک ہو کر کے نماز پڑھ لینی ہے، امام سلام دے رہیں گے، اٹھ کر کے چاروں رکعتیں اپنی پوری کر کے وہ نماز ختم کریں گے، ان کو اجر جماعت بھی ملے گا اور اجر صلات بھی انشاءاللہ، بشرطے کہ ہمیشہ عادت نہ ہو اور جان بوجھ کر کے جماعت سے تاخیر نہ ہو۔ یہ فرق ہے عام نمازوں میں اور جمعہ کی نماز میں۔ جمعہ کی نماز جب تک ایک رکعت پوری نہیں ملے گی، جب تک آپ دوسری رکعت اس کے ساتھ ملا کر کے، جمعہ کے مصلی نہیں ہوں گے، جمعہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، اگر اس سے کم ملے تو پھر آپ کو چار رکعت پڑھنی ہے، اور دوسری نمازوں میں تشہد اخیر ہی میں، تشہد اخیر کے اخیر ہی میں اگر پہنچے تو ان امام کے ساتھ مل کر کے باقی نمازیں پوری کر لینی ہیں، اجر جماعت بھی ملے گا اور اجر صلات کاملہ ان شاء اللہ۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کان یخطب قائما، عربی کے اعتبار سے، عربی مفہوم کے اعتبار سے کان یخطب کا لفظ ہے ہمیشگی کا یا اغلبیت اور اکثریت کا حکم اس سے ظاہر ہوتا ہے، کان یفعل، فلاں ایسا کرتے تھے، کان فعل، کیا تھا، ایک مرتبہ کیا اور کبھی کیا تھا، لیکن اس میں گزارے کے ساتھ جب کھانا لگے گا تو وہ کھانا یا پھل یعنی استمرار، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معذبت کرتے تھے، اور نصوص کے استفرا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیار رسول نے کبھی ایک بار بھی بیٹھ کر کے خطبہ نہیں دیا، کھانا یخطب قائما ثم یجلس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیٹھتے تھے، اور اس بیٹھنے میں کسی خاص ذکر کا، دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھنے کا ذکر یہ ہے، اس میں کسی خاص ذکر کا ذکر نہیں آیا ہے کہ کیا پڑھتا آدمی، اور لیکن عام احادیث کے عام الفاظ سے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، علی کل احیانی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس عموم کے ساتھ آدمی کو وہاں بھی اگر ذکر کر رہا ہے تو صحیح ہے، نہیں تو مجھ آئندہ جو خطبہ دوسرا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے، تب بھی وہ ذکر ہی اور فکر ہے، انشاءاللہ وہ اس میں داخل، لیکن کسی خاص ذکر کا ذکر احادیث میں نہیں آیا ہے کہ استغفر اللہ پڑھے تین مرتبہ یا لا الہ الا اللہ دو مرتبہ پڑھے۔ بعض کتابوں میں کسی نے لکھ دیا ہے، اردو کی کتابوں میں دیکھا ہے، عربی کی کتابوں میں تو نہیں دیکھا، تو یہ چیز بھی معین نہیں ہے، کچھ بھی پڑھ لیں، اور اس جلوس کی بھی مقدار یا اس کی مدت لمبی نہیں ہے، مختصر جلوس فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یا دو خطبوں کے درمیان فاصلہ ہوتے تھے، ثم یقوم فیخطب قائما، پھر دوسرے خطبے کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ دیتے تھے. فمن انبا اتا, جس کسی نے تمہیں خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکتب جالساً فقد کذب, جس نے کسی نے تم سے کہا کہ کار رسول بیٹھ کر کے خطبہ دیتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا. کیا حضرت جابر بن سمرہ کے زمانے میں کسی نے ایسا کہا ہو یا کیا ہو؟ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو, یا یہ کہ گویا حکم کی تاکید کے لیے انہوں نے ایسا کہا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ کار رسول نے ایک مرتبہ بھی بیٹھ کر کے خطبہ دیا یا بیٹھ کر کے خطبہ دیتے تو جھوٹی بات ہے, کیونکہ کار رسول نے ہمیشہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ کی مشروعیت دو خطبوں کی ہے. ایک خطبہ جی
جمعہ کی نماز کے لیے جو یہ مسنون ہے خطبہ, تو خطبہ میں جو شامل ہے وہ جمعہ ملے گا یا نماز زیادہ؟
نہیں, نماز صرف اگر مل جاتی ہے, رکعتیں مل جاتی ہے یا ایک رکعت مل جاتی ہے تو نماز صحیح ہے, لیکن پورے طور پر اجر جو ملے گا, آپ جانتے ہیں کہ ایک اجر ہے انتظار صلات کا. جمعہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پہلے گھنٹے میں آئے گا, وہ گھنٹہ ہی کے معنی میں جہاں تک معلوم ہوتا ہے, کیونکہ عربی زبان عربی کے اعتبار سے پرانے زمانے میں بھی دن کے 12 گھنٹے ہوتے تھے, رات کے 12 گھنٹے ہوتے تھے, جس میں حدیث شریف میں آیا صحیح حدیث من بکر فی الساعۃ الاولی کان کمن وحی بدنہ کان کمن قرب بدنہ, جس نے پہلے گھنٹے میں آ کر کے مسجد میں حاضری دی اور انتظار کرتا رہا نماز کا, تو اس کو ایک اونٹ کا ایک قربان کرنے کا اجر ملے گا. جو دوسرے گھنٹے میں آئے گا اس کو ایک گائے کا, تیسرے گھنٹے میں آئے گا اس کو ایک بکرے کا, چوتھے گھنٹے میں آئے گا ایک اونٹ کا ایک بیف یعنی مرغے کا, اور چوتھے گھنٹے میں آئے گا تو ایک انڈے کے اس کی قربانی کا اجر ملے گا. اس لیے نہ لینا چاہیے کہ انڈے کی قربانی بھی عام عید الاضحیٰ وغیرہ میں جائز ہے, نہیں, یہ خاص یعنی قربانی کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے قربان کیا, اللہ کے لیے دیا. تو یہ 5 گھنٹے ہوئے, 5 اور 5:30 اور 6 کے درمیان عام طور پر سردی ہو یا گرمی ہو خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں عام طور پر آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو شخص آئے گا جمعہ کی خطبہ سنے گا کیا اس کو جمعہ کا اجر ملے گا یا جو صرف نماز, اس میں انتظار کا ایک اجر الگ ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب امام نکلتے ہیں خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر جانے کے لیے تو فرشتے جمعہ میں حاضری کے لیے جو لکھتے رہتے ہیں لوگوں کو, وہ اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ جمعہ سننے لگتے ہیں. یہ ہے اجر ان لوگوں کے لیے, خطبہ جمعہ کا اجر جو ہے دفتر جو بند کرتے ہیں وہ اس انتظار جمعہ کا جو اجر تھا اس میں یہ لوگوں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے. جو اذان دوسری اذان کے بعد اگر دوسری اذان ہو رہی ہے امام کے خطبے کے وقت شامل ہوئے تو ان کو خطبے کا اجر اور نماز کا اجر ملے گا. جو سب خطبہ سننے کے وقت بھی نہیں آیا اس کو نماز کا اجر ملے گا. یہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ نصوص سے اور کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے. فرشتے جو دفتر بند کرتے ہیں وہ جمعہ کے انتظار کرنے والے یا پہلے دوسرے چوتھے گھنٹے میں آنے والوں کے لیے یہ چیز ہے. اور باقی جمعہ کو سننے کا یا خطبے کا سننے کا اجر الگ اور نماز کا اجر الگ. اگر کوئی شخص نماز ہی میں پہنچا, ظاہر بات ہے کہ اس نے یا محنت نہیں کی تو ان کو اجر بھی کم ملے گا. نماز صحیح ہے, اگر نماز صحیح نہ ہوتی تو ان کو کہا جاتا کہ تم زہر پڑھو یا پھر سے جمعہ کی نماز تم لوگ مل کر کے الگ پڑھو, کسی نے یہ نہیں کہا. اس وجہ سے گویا جمعہ کے موقع پر 3 قسم کے اجر کا ذکر ہے, جس میں انتظار جمعہ, امام کے ساتھ خطبہ سن کر کے نماز پڑھنے کا اجر اور ہی ہے, اور صرف امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر الگ ہے. نماز جمعہ ہر 3 حالات میں ہو جائے گی, پہلی حالت میں مکمل, دوسری حالت میں نصف نہ مکمل, تیسری چوتھی حالت میں تیسرے درجے پر نہ مکمل. خطبے کے درمیان دعا وغیرہ مشروع نہیں, بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا حکم دیا. انصاف کے معنی چپ چاپ, یہ نہیں کہ دل میں سے آپ ذکر کریں اور سن کریں, نہیں, انصاف کا مطلب ہے کسی اور چیز کا ذکر اور فکر نہ کریں, آپ امام کے خطبے کی طرف دھیان دیں. اور اس کی بہت بڑی حکمت بھی ہے کہ امام کو چاہیے کہ حالات حاضرہ یا وقت بحال ضرورت جن چیزوں کی ضرورت ہو لوگوں کی اس کے بارے میں ہدایت دیں, اس کے بارے میں خطبہ کا موضوع رکھیں. یہ چیز ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ہو جایا کرے گی تو دل کی بہرحال دل کی ایمان کی تازگی کے لیے یا اسی طرح مسائل کی معلومات کے لیے بہت کچھ موقع لوگوں کو مل جائے گا. یہ ہے مقصد جمعہ کے خطبے کے سننے کا. اور صرف اس کے بعد اگر کوئی شخص ذکر کرنا چاہتا ہے تو امام کے بیٹھنے کے درمیان, اگر امام بیٹھ جا رہے ہیں تو آپ ذکر عام کر سکتے ہیں یا دعا کریں, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی بھی بندہ دعا کرتے ہوئے اس کو پا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہائیں ہی قبول کر لیں گے. اور اسی طرح بہت سے دعاؤں کی قبولیت کے اور دوسرے طریقے, لیکن اس کی تفصیل یہی کی گئی ہے کہ اگر کوئی نیک دعا آپ کر رہے ہیں تو بہائیں ہی وہی دعا قبول ہو جائے گی. ورنہ عام دعاؤں کے بارے میں آیا ہے کہ مسلمان کی ایک مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے, کسی نہ کسی حالت میں اس کو اس کا اجر ملتا ہے. اگر وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اولاد نہیں ہے, رب لا تذر لی فردا وانت خیر الوارثین, جبہ سائی کر کے پیشانی گھس گھس کر کے سجدوں میں دعا مانگتا ہے, تو یہ نہ سوچے کہ نہیں ہماری یہ دعا رائے گا گئی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یا تو کوئی بہت بڑی مصیبت ٹلنے والی ہے, یا یہ کہ رفع درجات اس سے ہوگا, نہیں تو بہائی نہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے, تینوں شکنا ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نیک دعا جو کرے گا جس میں قطعی رحم رحیم یعنی رشتہ داری میں کو کاٹنے کی یا اللہ کی نافرمانی کی دعا نہ ہو تو قبول ہوگی. تو اگر کوئی شخص مابین الجلوس مابین الخطبتین امام کے بیٹھنے کے درمیان اگر وہ کوئی بھی دعا کر رہا ہے تو وہ دعا کی جگہ ہے, فلاد پڑے کچھ بھی پڑے, لیکن دعا ہاتھ اٹھا کر کے بھی مانگ سکتا ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے, دونوں شکلیں ہیں. کیونکہ عام طور پر عادت بنا لینا کہ ہاتھ ہی اٹھا کر کے جب بھی دعا مانگے, یہ بھی پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے, لیکن کبھی ہاتھ اٹھا دیا کبھی چھوڑ دیا, یہ ہے صحیح مسئلہ ان شاء اللہ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب, حضرت جابر بن عبد الله فرماتے ہیں کہ پیارے رسول جب خطبہ دیتے تھے خطبہ فرماتے تھے تو احمرت عیناہ, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں, وعلى صوته, آپ کی آواز بلند ہوتی تھی, واشتد غضبه, اور آپ کا غضب بہت سخت ہو جاتا تھا غصہ, حتى كأنه منذر جيش, ويا کسی فوج سے ڈرا رہے ہیں یا کسی فوج کو ڈرا رہے ہیں. فوج کو مخاطب کرتے ہوئے آدمی جو بولتا ہے, وہ فوج سے مخاطب ہوتا ہے, ایک عام لہجہ ان کا ہوتا ہے تیز آواز کا تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے. حتیٰ کہ منظر جیسے یا پورے سبح کو مساکم, فوج کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر دشمن صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے. اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دیتے تھے. وہ یقول اما بعد, اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کو, جیسا کہ دوسری روایات میں آئے گا کہ جمعہ کا خطبہ لمبا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے خطبے کو مختصر کر کے نماز کو لمبی کرنا یہ آدمی کی فقاہت کی دلیل ہے, آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے. بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یقیناً بہت لمبا خطبہ دیتے ہیں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے جمعہ کی نماز میں, یہ عام مفہوم بنا لیا لوگوں نے خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں, اور خطیب صاحب اپنی حتک سمجھتے ہیں کہ مختصر پیارے الفاظ میں مختصر خطبہ دے کر کے کوئی خطیب یہاں ہوتی تو حتک سمجھتے ہیں کہ 20 منٹ میں 25 منٹ میں ختم کر دیں گے, یہ جانتے ہی نہیں ہیں, بولنا ہی نہیں جانتے, بچارے گونگے ہیں. تو بہرحال یہ چیز غلط حد نہیں ہے, یہ جو لوگوں میں چیز آ گئی ہے خطیب میں بھی اور سننے والوں میں بھی, یہ فکر یہ سوچ یہ غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نقص الخطبت وطول الصلاۃ مہینۃ من قطع الرجل, لیکن ہونا چاہیے کہ واہی تواہی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ مختصر جملے اور اچھے جملے استعمال کر کے قرآن, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر فرماتے تھے, جیسا کہ بعض بیویاں صحابہ کی بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول چند آیات پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر فرماتے تھے, یہ خطبے کی عادت. دوسرا مسئلہ یہ ہے خطبے میں کہ بہت سے لوگ خطبے میں جاتے ہیں بہت دور, یہاں تک کہ بعض علماء نے قرآن پاک کو بھی منبر پر گا کر کے پڑھنے کو مکروہ کہا ہے, قرآن پاک کو, یعنی یہ کہ لہن کے ساتھ, لمبی لہن کے ساتھ, لیکن ترتیل ہونی چاہیے ترتیل کے ساتھ, لیکن لمبی لہن کے ساتھ جس طرح عام طور پر کبھی مجالس وغیرہ میں پڑھتے ہیں لوگ, اس طرح پڑھنے سے کو مکروہ سمجھے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا. پھر سارے رسول کے طریقے کو دیکھتے ہوئے ہی یہ حکم لگایا انہوں نے. اسی طرح شعر اشعار اور اس طرح کی چیزیں بھی بہرحال نہیں ہونی چاہیے. کیا آیات قرآنیہ کم ہیں, کیا احادیث نبویہ صحیحہ کم ہیں کہ آپ جائیں ادھر ادھر کے علامہ فلاں کے شعر سے استشاد کریں, افلا کے شعر سے نہیں. یہ سب چیزیں خطبوں کو اتفاق رکھنی چاہیے. مبارک الفاظ قرآن پاک کے, مبارک کلمات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ وہ دل پر اثر کرنے کے لیے کافی ہیں. شرط یہ ہے کہ خطیب عامل ہوں, عامل بالکتاب و سننا ہوں. انشاءاللہ دل سے جو بات نکلے گی وہ دل پہ اثر ڈالے گی.
ہاں مقام جی پاکستان میں بعض مسجدوں میں صرف عربی میں خطبہ دیتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ اس پر جنہوں نے استدلال کیا وہ حدیث سے استدلال کو کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں خطبہ کبھی نہیں دیا, انگریزی میں خطبہ نہیں دیا, لیکن مقصد خطبہ جو تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مد نظر گویا دوسرے علماء کا اجماع ہے. مجھے معلوم ہے کہ حنفی مذہب میں جائز ہی نہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں اسی چیز کو دوسرے انداز سے ادا کرتے ہیں. لوگ آ کر کے جمع ہوتے ہیں اور خطیب صاحب کھڑے ہوتے ہیں جمعہ کی اذان سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں, لمبی تقریر وہ بھی کرتے ہیں, پون گھنٹے کی کم سے کم ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے پھر تھوڑا کا نماز پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. خطبہ عربی میں پڑھ کر کے دوسرے مذاہب میں یہ جائز کہا گیا ہے کہ کیونکہ خطبہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا, جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے, ڈراتے تھے اور کہتے تھے دیکھو صبح شام تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے, اسی طرح موت اور حیات کا ذکر, اسی طرح اور دوسرے گناہوں کا ذکر, گناہوں کے خمیازے کا ذکر کر کے لوگوں کو ڈرانا چاہیے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے خطبہ لوگوں کی نصیحت کے لیے بنا ہے, اس وجہ سے مشروع خطبہ مسنون خطبہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی حاجت ہوتی تھی اس کو علماء نے خطبہ حاجہ ہی نام رکھا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اس کے بعد تین آیتیں پڑھتے تھے, یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جو اس وقت خاص کر لیا گیا ہے اس کو خطبہ نکاح کے لیے. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مجالس میں بدایت خطبہ میں یہ خطبہ شریف پڑھتے تھے. اس کے بعد پیارے رسول کچھ آیتیں مناسب حال پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. جب مقصد خطبہ یہ ہوا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے, ان کے احکام دین یا احکام دنیا آخرت سمجھائے جائیں, معاملات سمجھائے جائیں, تو جب تک سامعین کی زبان میں اس کی شرح اور تفصیل نہ کی جائے گی تب تک خطبے کا مقصد ادا نہیں ہوگا. اس وجہ سے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ خطبے مشروعہ کے بعد, مسنونہ کے بعد اس کی تفصیل کسی دوسری زبان میں کر دی جائے, اس کے بعد پھر نماز پڑھی جائے. یہ دوسرے علماء نے کہا ہے, اب اجماع کر لیا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے, اور اگر کچھ لوگ نہ کرتے ہوں تو ان کی مرضی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اجماع عربی ہی میں دیا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عربی میں ہمیشہ رہی, لیکن صحابہ کرام نے لوگوں کو ترجمہ کر کے سمجھانے کے فرق اجماع کیا تھا. جیسا کہ لوگ اس بحث میں علوم حدیث مفصل حدیث کے قواعد کے بحث میں لکھتے ہیں کہ کیا حدیث کے معنی بیان کرنا جائز ہے یا نہیں, یا حدیث کو بالمعنی روایت کرنا اس کا معنی لے کر کے, پیارے رسول کے الفاظ کچھ اور ہوں, صحابی نے سنے ہوں الفاظ کچھ اور ہوں لیکن یاد نہ ہوں الفاظ, البتہ مجموعی طور پر اس کا معنی ذہن میں ان کے وقت ہے, تو وہ اپنے الفاظ میں اس کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ تھے صحابہ میں سے, تابعین میں سے, علامہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے تقعید العلم, اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے تھے اس میں شیرین ہوگا, وہ کہتے تھے نہیں جب تک حدیث کے الفاظ مبارکہ یاد نہ ہوں اس وقت حدیث بیان نہ کریں. لیکن عام صحابہ کا یہ اجماع تھا کہ وہ معنی کے اعتبار سے ایک ہی مجلس کی روایت ہے, چار صحابی پانچ صحابی کی روایتوں کو ملا کر کے آپ دیکھیں تو کسی کے لفظ کچھ اور ہیں کسی کے لفظ کچھ اور ہیں, لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے, مفہوم ایک ہی ہے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر اجماع ہے لوگوں کا کہ شریعت کے امور کو تفسیر کی تفسیر اور شرح غیر عربی میں کرنا جائز ہے, اس وجہ سے حدیث کا بھی بالمعنی یا اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھانا جائز ہے. اس بنا پر یہاں خطبے کی حالت میں بھی یہ بات کہی جائے گی کہ گویا اسی اجماع کو آپ یہاں بھی استعمال کریں کہ جب تک لوگوں کو ان کی زبان میں خطبہ جمعہ کے مفہوم کو سمجھایا نہیں جائے گا تو خطبہ جمعہ کا مفہوم یا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس میں اضطراب نہیں ہونا چاہیے کہ خطبہ جمعہ مسنون خطبہ عربی کے بعد لوگوں کو سمجھانے کا ایسا جو ٹکڑا یا سمجھانے کا جو جز ہے وہ لوگوں سامعین کی زبان میں اس کو ادا کیا جائے. لیکن ہمارے خیال سے اب بہت کم لوگ کچھ انہیں میں سے لوگ اس مسئلہ کو سمجھ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جائز باہر. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, لوگوں کو ڈراتے تھے کہ صبح شام تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہے, گویا خطبے کا انداز ایسا ہو کہ آدمی متاثر ہو, اور متاثر ہونے کی شکل یہ بھی ہے کہ آدمی پورے جدوجہد کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے. جس قدر اونچی آواز ہوگی, جیسے کہتے ہیں فارسی کا ایک شعر پرانا اس زمانے سے یاد تھا, فدیرہ چیز تیز تر میزن کہ محمل نہ گرامینی, وہ کیا ہے کہ کیوں ذوق نغمہ کمیابی, کہ اگر لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ تمہاری طرف متوجہ نہیں زیادہ تو تیز آواز میں اپنے شعر کو پڑھو یا اپنے مقصد کو ادا کرو. اسی طرح اونٹ جو ہے, اونٹ کو پیارے رسول کے زمانے میں بھی قافلہ جب چلتا تھا تو اونٹ کو زیادہ تیز چلانے کے لیے حجا, وہ حجا ہے اس کو اردو اور فارسی میں خود ہی کہا گیا ہے. حجا کے معنی یہ ہے کہ کوئی کچھ ایسے اشعار پڑھے جائیں جس کو سن کر کے اونٹ مست ہو کر کے